الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله مجمل اسلامی بھائیو اور اسلامی بہنو الحمدللہ عز و جل خالق کائنات جل جلالہ کی زمین پر عشق رسول صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا مدنی جان تقسیم کرنے والے ایسے مرد کامل اب بھی موجود ہیں جو فیشن کی آفت میں گرفتار لوگوں کو پیارے مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی سنت کریمہ کا اسیر بنانے کے خواہاں ہیں یہ اللہ عز و جل کا خاص کرم ہے کہ اس نے ہمیں اس پرفتن دور میں تبلیغ قرآن و سنت کی عالمگیر غیر سیاسی تحریک دعوت اسلامی کا مدنی ماحول اور شیخ طریقت امیر اہل سنت ابو بلال حضرت علامہ مولانا محمد الیاس اطبار قادری رضوی دامت برکاتہم العلیہ جیسے ولی کامل کی صحبت باثر سے نوازا یقیناً امیر اہل سنت دامت برکاتہم العلیہ ان عظیم ہستیوں میں سے ایک ہیں جن کی مخلصانہ جد و جہد کی برکت سے ہزاروں نہیں بلکہ لاکھوں مسلمان بالخصوص نوجوان برائیوں سے تائب ہو کے نیکیوں کی راہ پر گامزن ہو چکے ہیں الحمدللہ عز و جل بلا مبالغہ امیر اہل سنت دامت برکاتہم العلیہ نے اپنے سنتوں بھرے بیانات کے ذریعے لاکھوں مسلمانوں کے دلوں میں مدنی انقلاب برپا کر دیا لہذا تمام اسلامی بھائی اور اسلامی بہنیں اس بیان کو توجہ کے ساتھ سماعت فرمائیں
الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ
میٹھے میٹھے اور پیارے پیارے اسلامی بھائیوں میں آج آپ کی خدمت میں رنگ برنگے چار چار پھولوں کا گلدستے پیش کروں گا جن میں طرح طرح کی خوشبوئیں اور مہک آپ پائیں گے انشاءاللہ رسول اکرم نور مجسم شاہ بنی آدم نبی معظم شہنشاہ مکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ایک روز حضرت سیدنا ابو ذر غفاری سے ارشاد فرمایا اے ابو ذر کشتی کی اچھی طرح دیکھ بھال کر لو کیونکہ سمندر بہت گہرا اور زیادہ راہ پوری توجہ سے اپنے ساتھ رکھو کہ سفر دور دراز کا ہے رخت سفر ہلکا پھلکا ساتھ لو کہ گھاٹی دشوار ہے اور اپنے ہر کام میں اخلاص کو اپناؤ کیونکہ پرکھنے والا بہت دانا یہ چار مدنی پھول ہیں جس میں ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت کچھ مطلب یعنی کہ ہمارے لیے ارشاد فرما دیا یعنی دنیا اور آخرت کے بیچ میں عالم برزخ کا جو وقفہ ہے جو پیریڈ ہے اس سے بھی ہر انسان کو گزارنا پڑے گا عام طور پر جس کو ہم قبر کہتے ہیں تو مرنے کے بعد سے لے کر قیامت قائم ہونے تک کا جو پیریڈ ہے جو وقفہ ہے اس کو برزخ کہتے ہیں تو برزخ سے بھی انسان کو گزرنا ہے جس کی سوچ عام طور پہ نہیں ہے دنیا کی فکر سب کو ہے دنیا کو بہتر بنانے کے لیے ہر ایک تگ و دو میں مصروف سارے ہنر سارے فنون سارے علوم سارے حکم اس دنیا کو سنوارنے کے لیے آسانی سے دن گزارنے کے لیے ہر ایک کوشاں اور مصروف ہے لیکن مرنے کے بعد سے لے کر قیامت تک کا جو پیریڈ ہے قبر کا یا برزخ کا وہ بہت طویل ہے دیکھو ہمارے دادے پردادے تجانے کتنے لوگ لاکھوں کروڑوں اربوں دنیا سے چلے گئے واپس کوئی نہیں آتا تو وہ ابھی تک اپنے قبروں میں اور عالم برزخ سے وہ دو چار ہیں تو عالم برزخ کی تیاری کا کانسیپٹ یا تصور اب اتنا پایا نہیں جا رہا دنیا کی تیاری میں مشغول ہے تو مطلب بتایا گیا کہ دنیا اور آخرت کے درمیان عالم برزخ سے بھی انسان کو گزرنا ہے اور سب سے پہلے منکر نکیر سے واسطہ پڑھنا ایگزامینیشن ہال میں جانے سے طالب علم بہت گھبراتا ہے لہذا بہت زیادہ اس کی تیاری کرتا ہے حالانکہ استاد بارہا ایسا ہوتا شفقت کرتا ہے مدد بھی کر دیتا ہے لیکن پھر بھی اس کی اہمیت بہت زیادہ لوگوں کے نزدیک ہوتی ہے طلبہ کے نزدیک ہوتی ہے اور قبر میں منکر نکیر سے واسطہ پڑھنا ہے जिनकी शक्लें बहुत ज्यादा खौफनाक होंगी, आंखों से आग के शोले निकल रहे होंगे, काले मुहिब बाल पांव तक लटक रहे होंगे और लंबे लंबे दांतों से कब्र की दीवार चीर कर वो आएंगे, चिड़क कर बिठाएंगे, करख लहजे में सवालात करेंगे। तो कब्र में मुनकर नकीर के सवालात का मामला होना है। तो अक्लमंद वो है जो मौत के बाद जो बरज़ख का वक्फा है उसके लिए नेकियों का जखीरा करने की फिक्र में लगा रहे। ये अक्लमंद की अलामत है। और बेवकूफ और अहमक वही है कि जो सिर्फ इस दुनिया की फिक्र ही में रहे, इस दुनिया ही की असनाद जमा करता रहे, इस दुनिया ही की दौलत को जमा करने में मगन रहे और गफलत बरतता रहे और फिर बरज़ख में पहुंच जाए तो हाथ उसके खाली हो, तो ये बड़ी बदनसीबी की बात है। तो अक्लमंद जो है वो मुनकर नकीर के सवालात के जवाबात की तैयारी गोया करता है। और बरज़ख जो दुनिया से बहुत ज्यादा और तवील तरीन वक्फा है उसके लिए तैयारी में मशगूल रहे इसी दुनिया के अंदर, वो अक्लमंद होता है। और ये नेकियों का जो जखीरा करता है यही अक्लमंद के लिए आखिरत का भी जखीरा है और तोशाए सफर है, रखते सफर है और इसी पर आखिरत की नजात का दारो मदार है। अब आखिरी में जो इरशाद फरमाया कि अपने काम में इखलास को अपनाओ क्योंकि परखने वाला बहुत दाना, तो जो अमल या जो नेकी दुनिया में की जाए वो इखलास के साथ होनी चाहिए, जबी वो बरज़ख और आखिरत में काम आ सकेगी। क्योंकि परखने वाला बहुत मीना है, दुनिया की कोई लेबोरेटरी नेकी का इम्तिहान नहीं कर सकती, इसका टेस्ट नहीं कर सकती कि इस नेकी में कितना खुलूस है, कितना दिखावा किया है, ऐसी कोई लेबोरेटरी इजाद नहीं हुई। लेकिन अल्लाह ताला तो दाना और बीना है, वो तो मतलब दिलों के छुपे हुए भेद को जानता है, पस्त से पस्त आवाज को सुनता है और ऐसी बारीक चीज, ऐसा जुज एक दाइक के जो न टूट सके न फूट सके न जल सके न गल सके न किसी खूरदबीन से नजर आ सके उसको भी वो देखता है, उससे कोई शायद पूछना नहीं। तो परखने वाला बहुत दाना है, तो नेकी ऐसी की जाए जिसमें इखलास सिर्फ और सिर्फ अल्लाह के लिए की जाए, दिखावा नुमाइश नमूद या दुनियावी मफाद न हो। जैसे हमारे यहाँ बहुत सारी नेकियां सिर्फ हिकमत के बिना पर की जाती है कि इसमें मसलियत है तो ऐसा कर लो वरना लोग क्या कहेंगे, तो लोगों को दिखाने के लिए वो से अमाल किए जाते हैं। और कोई अगर नेकी कर ली तो जी बहुत चाहता है कि किसी को पता चल जाए तो अच्छा है, तो डायरेक्ट इनडायरेक्ट लोगों पर उसका इजहार कर दिया जाता है। नेकी वो हो जिसका इजहार किसी पर भी न हो, अज खुद किसी पर नेकी का इजहार न होने दिया जाए। और इसका एक अंदाज जो मुकर्रर किया अल्लाह वालों ने कि जिस तरह गुनाह को छुपाता है बंदा, जिस तरह गुनाह को छुपाता है इसी तरह नेकी को भी छुपाए। तो कोई नहीं चाहता कि मेरा पोल खुल जाए, कोई नहीं चाहता कि मेरा ऐब लोगों पर जाहिर हो जाए, कोई नहीं चाहता कि मैंने जो खुफिया गुनाह किया है ये किसी को पता चल जाए वरना पिटाई हो जाएगी। चलो पीटेगा कौन, अपने को कौन हाथ लगा सकता है, चलो भाई फिर भी लोग नफरत करेंगे ये तो खतरा ही है, लोग घिन खाएंगे, मैं लोगों की नजर से गिर जाऊंगा ये तो खौफ रहता आदमी के दिलों पर तो बस नहीं चलता इंसान का। तो जिस तरह बंदा गुनाह को लोगों पर जाहिर होने से डरता है उसी तरह नेकी पर भी इसी तरह कंट्रोल करे और लोगों पर जाहिर ना होने दे, ये एक आला दर्जा। खैर अब बेशुमार नेकी ऐसी है कि जिसका इजहार होना ही होना, मसलन नमाज बा जमात मस्जिद में अदा करनी है तो इसका इजहार तो जाहिर है कि गुनाह नहीं है। अब इसमें यह है कि अगर कोई नमाज पढ़ता नहीं है लेकिन लोग देखें, लोगों में फंस गया तो पढ़ डाली कि लोग देखें वरना लोग क्या कहेंगे, यार ये नमाज नहीं पढ़ता, यार ये बेजमात नमाज पढ़ता है, तो लोगों के खौफ से अगर पढ़ ली तो वो इन्नमल अमालो बिन्नियात, वरना न पढ़ता सिर्फ लोग इसलिए पढ़ी तो ये तो खालिस रियाकारी है, इसका सवाब तो क्या मिलेगा, उल्टा अजाब मिलेगा। तो बहरहाल इसके मतलब इन्हें कि बहुत सूरतें होती है इजहार की, बाजू का दिए तहजीब से नेमत के लिए इजहार कर सकता है पुराने के तौर पे, बाजू का ये होता है कि दूसरा तरगीब हासिल करेगा कि लोग मुझसे मानूस हैं, मुझसे मोहब्बत करते हैं, मेरे मातहत हैं, वो मेरा अमल देखकर मुतासिर होकर इस अमल को करेंगे, तो इस नीयत से इजहार किया तो वो अलग एक मतलब यानी कि इसकी सूरतें। दोबारा ये कि खुलूस लाजिम है, खुलूस के बगैर नेकी किसी काम की नहीं, तो इसलिए मतलब इरशाद फरमाया कि हर काम में इखलास कल्ब को अपनाओ क्योंकि परखने वाला दाना बीना है। جل جلالہ. اب مزید چار مدنی پھول جن کا رنگ گزشتہ چار مدنی پھولوں سے مختلف ہے, خوشبو بھی جدا ہے, اس کو بھی اپنے گلدستے میں سجا لیجئے. اللہ کے محبوب دانۂ غیوب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا فرمانے عظمت نشان, بد نصیبی کی چار نشانیاں. نمبر ایک, پچھلے گناہوں کو بھلا دینا, حالانکہ وہ سب اللہ عز و جل کے یہاں محفوظ ہے. نمبر دو, اپنی نیکیوں کو یاد رکھنا ہو, حالانکہ یہ معلوم نہیں کہ وہ قبول ہوئیں یا رد کر دی گئی. نمبر تین, دنیاوی معاملات میں اپنے سے برتر لوگوں پر نظریں گاڑنا. نمبر چار, دینی پیش قدمی میں اپنے سے کم تر اور نچلے لوگوں پر نگاہیں ڈالنا. اس پر غور فرما لیجیے, اپنے پچھلے گناہوں کو بھلا دینا, یعنی حالانکہ اللہ تعالیٰ کے یہاں یہ محفوظ ہے, یہ بھی ایک بد نصیبی کی نشانی ہے. اللہ علیہ وسلم. یاد رکھنے والے تو مزاروں میں چلے گئے. سیدنا عتبت الغلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک مکان کے پاس سے گزرتے تو ان پر رقت طاری ہو جاتی ہے, آنکھوں سے آنسو جاری ہو جاتے ہیں. کسی نے پوچھا کہ حضور اس مکان کے پاس جب بھی آپ گزرتے ہیں آخر اتنا کیوں روتے ہیں اور اتنا کانپتے؟ ارشاد فرمایا کہ غفلت کے دور میں اپنی اس مکان میں مجھ سے گناہ سرزد ہو گیا تھا, جب بھی یہاں سے گزرتا ہوں تو مجھے یہ گناہ یاد آ جاتا ہے اور میری حالت غیر ہو جاتی ہے. اللہ, اسی طرح ایک بزرگ کا واقعہ ہے کہ سخت سردیوں کی رات ایک جگہ کھڑے ہوئے تھے اور کانپ رہے تھے اور پسینہ بہہ رہا تھا. گزرنے والے نے پوچھا کہ اتنی سخت سردی میں آپ کو پسینہ بہہ رہا ہے, تو ارشاد فرمایا کہ اس جگہ سے میں گزرا تو مجھے یاد آ گیا کہ جب میرا غفلت کا دور تھا اس وقت مجھ سے یہاں اس مقام پر ایک گناہ ہو گیا تھا, تو وہ گناہ مجھے یاد آ گیا. اللہ کے نیک بندے جو ہیں وہ گناہوں کو یاد رکھتے تھے اور ہم لوگ گناہوں کو بھولتے, ورنہ بس وہ احساس کمتری ہو گیا. پتہ نہیں ہے کس ٹائپ کا مرض ہے احساس کمتری, یعنی اپنے آپ کو اگر گناہگار حقیر اور نالائق تصور کرنا احساس کمتری, اپنے آپ کو گناہگار اور حقیر سمجھنا احساس کمتری. اگر ان مانوں کر احساس کمتری ہے تو میں سمجھتا ہوں یہ تو سعادت ہے کہ آدمی اپنے گناہوں کو یاد رکھے اور اپنے آپ کو کچھ بھی نہ سمجھے. زبان سے تو ہر ایک کہتا ہے کہ یار میں تو سب سے زیادہ گناہگار ہوں, میں تو حقیر ہوں, میں تو فقیر ہوں, میں تو بس یوں ہوں, تو میں تو عاجز ہوں, میں تو مسکین ہوں, اور اینٹتا اور اکڑتا بھی اتنا ہے کہ دیکھا کروں. اخلاص نہیں بلکہ عاجزی کے الفاظ بولنے میں بھی ریاکاری پوشیدہ ہو سکتی ہے. وہ جو کہ عاجزی کا الفاظ بندہ سب کے سامنے بولتا ہے تو لوگ بولتے ہیں کہ یار کتنا انکساری ہے, وہ اتنی بڑی اس کی شخصیت ہے اور اپنے آپ کو گناہگار بولتا ہے تو ہم تو کس کھاتے ہیں. تو گویا اپنی عاجزی کا مظاہرہ سب کے سامنے کرنا یہ انڈائریکٹ اپنی تعریف کرنا, سچی دوسروں کے سامنے اپنی انکساری جھاڑتے رہنا یہ انکساری نہیں بلکہ اپنی تعریف ہے. انما الاعمال بالنیات, اگر نیت یہ نہیں ہے تو الگ بات ہے, لیکن میں نے کہا کہ اس میں بھی ریاکاری کی گنجائش نکلتی ہے. اور واقعی اس طرح کے وسابس آتے آدمی کو جب اپنی بے مائیگی کا اظہار کرتا ہے, اپنے کو عاجزی اور گناہگار وغیرہ کہتا ہے تو دل میں وسوسہ شیطان ڈالتا ہے کہ لوگ اس سے متاثر ہوں. تو لوگ متاثر کب ہوں گے؟ جب ہماری عاجزی لوگوں کے سامنے خوبی بن کر ابھرے گی. دوبارہ لیے کہ بڑے سنبھلنے کا معاملہ ہے اور شیطان نہ جانے کس موڑ پر اٹھا کر چاروں خانے چھت کر دے اور کیا کرایا اکارت چاہے. تو بہرحال بد نصیبی کی ایک نشانی حدیث پاک کے مطابق یہ بھی ہے کہ گناہ کر کے بھول جائے جبکہ اللہ کے یہاں تو محفوظ ہے. اور دوسری بد نصیبی کی علامت, گزشتہ نیکیوں کو یاد رکھے, اس پر خوش ہو, پھولے, مطلب پھولے اس پر, اترائے. حالانکہ کسی کے پاس یہ کنفرمیشن نہیں ہے, کوئی ایسا آلہ نہیں کہ وہ اس سے مطلب معلوم کر سکے کہ میری نیکی آیا مقبول ہوئی ہے. تو گناہوں سے نرستہ رہے, بھولے نہیں اس کو کہ کیا معلوم مجھے گناہوں پر پکڑ لیا جائے قیامت کے روز, اور نیکیوں کو کر کر کے بھولتا چلا جائے, پتہ نہیں وہ مقبول ہوئی بھی یا نہیں. اس میں مزہ اور لطف. اور بزرگان دین کا طریقہ یہی رہا, گناہوں کو یاد رکھتے, نیکیوں کو بھول جاتے. یہ نمبر تین, دنیاوی معاملات میں اپنے سے برتر لوگوں پر نظریں گاڑنا, یہ بھی بد نصیبی کی علامت. دنیاوی معاملات میں اپنے سے برتر کو دیکھنا, اس کی مثال یوں سمجھو, شیخ سعدی شیرازی رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ زندگی میں ایک ہی بار میرے دل میں شکوا پیدا ہوا. وہ اس طرح میرے پاؤں میں جوتے نہیں تھے. کوفے کی جامع مسجد پر جب میں پہنچا تو باہر میری نظر ایک فقیر پر پڑی جس کی دونوں ٹانگیں کٹی ہوئی تھی، دونوں ٹانگوں سے معذور تھا. اور فوراً میرے ضمیر نے مجھے ملامت کی کہ تو مطلب جوتے نہ ہونے پر شکوا کرتا ہے جبکہ اس بیچارے کی تو ٹانگیں ہی نہیں ہیں. تو فوراً آپ فرماتے کہ میں مسجد کے اندر گیا، سجدہ کیا اور وسوسہ دلی کی معافی مانگی، توبہ کی. تو دنیاوی معاملات میں، یہ دنیاوی معاملہ ہے کہ جوتا نہیں تھا، تو دنیاوی معاملے میں اپنے سے بہتر کو دیکھا گیا اور ان کے پاس تو جوتا بھی ہے، تو یہ بد نصیبی کی علامت. بلکہ اپنے سے کمتر کو دیکھا گیا یار میرے پاس تو جوتا نہیں ہے، ٹھیک ہے کوئی بات نہیں، اس کی تو ٹانگیں ہی نہیں ہیں. میرے پاس اکثر جمعے کو تو بہت لمبی لائن لگتی ہے ملاقاتیوں کی، تو اکثر پریشان لوگ آتے ہیں، تو بڑا تجربہ ہو گیا ہے. موقع ہوتا تو میں کنوینس اس طرح کرتا ہوں، کہیں آتے ہیں ہکلاتے ہوئے، بولا نہیں جاتا، ہکلاتے اس طرح کرتے ہیں بےچارے. تو میں ان کو سمجھاتا کہ دیکھو بھائی تم کچھ تو بول سکے، کچھ تو بول پاتے ہو، میرے پاس تو گونگے بھی آتے ہیں، تو جو اچھا بول لیتے ہیں ان کو مت دیکھو، گونگے کو دیکھ کر اللہ کا شکر ادا کرو، اے اللہ تو نے مجھے گونگا نہیں بنایا، کچھ تو بول لیتے ہو. ایک پاؤں سے معذور والے کو تسلی دی جاتی ہے کہ بھائی تیری ایک ٹانگ تو ہے، بےچارہ دو ٹانگوں سے محروم ہے، دو ٹانگوں سے محروم بھی آتے ہیں، ایک ٹانگ سے محروم بھی آتے ہیں. نگاہیں کمزور جن کی ہوتی ہے وہ دم کروانے آتے ہیں کہ نمبر بہت چڑھ گئے، تو ان کو سمجھاتا ہوں کہ اندھے کو دیکھ کر اپنے آپ کو تسلی کر لو کہ وہ تو غریب ہے ہی نابینا، تمہیں تو پھر بھی نظر آتا ہے. تو ہمیشہ مطلب یہ کہ دنیاوی معاملات میں اپنے سے برتر کو نہ دیکھے، کمتر کو دیکھے، کہ جو ہم سے زیادہ تکلیف میں. آپ کو دائمی نزلہ ہے، اس پر آپ اڑتے رہیں، سمجھے کہ جس کو نزلہ نہیں ہے تو یہ تندرست ہے مجھے نزلہ ہے، نہیں، تو آپ کی غلطی. آپ ٹی بی کے مریض کو دیکھ لیں کہ بےچارے کو ٹی بی ہے، وہ کھانستا رہتا ہے، خون آتا ہے، تو آپ کو تو نزلہ کھانسی ہے خالی سکھا. تو اگر آپ کی تکلیف میں آپ کم تکلیف والوں کو دیکھو گے تو کڑتے رہو گے، زیادہ تکلیف والوں کو دیکھو گے تو مطلب آپ کو یہ ہوگا کہ مطلب آپ کی تکلیف کم محسوس ہوگی کہ مجھ سے زیادہ تو وہ تکلیف. آپ اسکوٹر آپ کے پاس ہے تو کار والوں کو دیکھ کر دل مت جلاؤ، سائیکل والوں کو دیکھو، یار اپنے پاس اسکوٹر ہے، اس بیچارے کے پاس تو سائیکل ہے، تو کار والے کو دیکھ کر کیوں دل جلا دو؟ کار میں بھی پھر آپ کو سکون نہیں ملے گا. پجیرو جیپ کو دیکھو گے تو بہتر ہے، کار آپ کے پاس اسکوٹر ہے اللہ کا شکر ہے، آپ بس صرف سائیکل کو دیکھو، ورنہ کار کو دیکھو گے تو پجیرو بھی دیکھو گے، پجیرو دیکھو گے تو پھر سنو گے کسی کا پرائیویٹ ہیلی کاپٹر بھی، پھر اس کو دیکھو گے تو پھر مسائل آپ کے بڑھتے چلے جائیں. سائیکل ہے تو کڑو مت کہ میرے پاس اسکوٹر کیوں نہیں ہے، پیدل والے کو دیکھ لو کہ اس غریب کے پاس تو کہاں ہے سائیکل بھی، میرے پاس تو سائیکل تو ہے. تو اس طرح مطلب اگر آپ عادت ڈالو گے، مدنی سوچ بناؤ گے، تو آپ کی تکلیفیں بہت آسان ہو جائیں گی ان شاء اللہ، بہت آسان. کرائے کے مکان والے آتے ہیں کڑتے کڑتے، کرائے کا مکان ہے اپنی مالکی کا ہو جائے اللہ کے بندے، تو فٹ پاتھ والے پوچھتے کرائے کا بھی ہے تو اسی کرایہ بھرنے کی طاقت تو ہے، وہ غریب فٹ پاتھ پر پڑے بےچارے ان کا کیا. تو اس طرح ہمیشہ یہ ایک نقطہ اور ایک مدنی پھول آپ سجا لو اپنے گلدستے میں کہ جب بھی کوئی تکلیف آئے اپنے سے زیادہ تکلیف والے پر غور کرو، آپ کو انشاءاللہ راحت ملے گی. اگر اپنے سے کم تکلیف والے کو دیکھو گے کبھی بھی آپ سکھ نہیں پاؤ گے، کبھی بھی نہیں پاؤں. اگر آپ غریب ہو، کم تنخواہ ہے، تو زیادہ تنخواہ والے پر یا مالدار پر نظر مت جماؤ، بلکہ بے روزگار پر نظر جماؤ کہ وہ تو غریب بے روزگار، مجھے کم تنخواہ بھی میسر تو ہے، تو آپ بولو کہ میں بھی بے روزگار ہوں، تو پھر چلو قرض دار کو دیکھ، آپ بے روزگار ہیں نا، قرض دار نہیں، تو قرض دار کو دیکھ لو کہ قرض دار آپ سے زیادہ تکلیف میں، تو آپ بولو گے میں تو قرض دار بھی ہوں. تو اب کس کو دیکھو؟ میں آپ کو بتاتا ہوں، اس قرض دار کو دیکھو جس کے پیچھے کلاشن کو لے کر ڈاکو پھرتے ہیں. ہاں ایسے قرض دار ہوتے ہیں جن کے پیچھے گنڈے چھوڑے جاتے ہیں، اس سے وصول کر کے آدھا تیرا آدھا میں، تو بارہا ایسا ہوتا ہے کہ قرض داری کی وجہ سے وہ جان جاتی. تو آپ ایسے قرض دار کو دیکھو جو آپ سے زیادہ تکلیف میں ہے، یا آپ سے زیادہ قرضہ کسی پر ہے، تو آپ کہو کہ بھائی میری بھی جان کا خطرہ ہے، میں اتنا بڑا قرض دار ہوں. تو اب پھر آپ غور کرو کہ چلو ساری تکلیفیں میرے اندر جمع ہو گئیں، مانا، لیکن الحمدللہ کفر کی تکلیف سے میں بچاؤں. کفر کی مصیبت یہ سب سے بڑی مصیبت ہے، اس سے بڑی مصیبت اگر ہو تو مجھے آپ بتا جانا، کبھی نہیں بتا سکو. تو بھولے بھالے اسلامی بھائیوں، آپ کو کیا ہو گیا؟ آپ اپنی تکلیف کو روتے ہو، خدا کی قسم سب سے بڑی تکلیف کفر کی تکلیف، اس سے بڑی مصیبت کوئی ہے ہی نہیں. اور اللہ تعالیٰ نے اس سے ہمیں محفوظ رکھا، اور دعا کرتے رہے کہ اللہ تعالیٰ اس سے محفوظ رکھے. کفر کی مصیبت بظاہر مصیبت نہیں لگتی، آپ بولے کافر تو بڑا عیش کرتے ہیں، اب تو ٹھیک ہے بظاہر مصیبت نہیں لگتی، لیکن مرنے کے بعد پتا چلے گا ان کو کتنے بیسوں سو ہوتے ہیں. 99 اژدہے اس کی قبر میں ڈال دیے جائیں گے، ایک دو نہیں 99 اژدہے. اژدہا کہتے ہیں بڑے سانپ، چھوٹے سانپ کو نہیں، بڑے سانپ. تو 99 اژدہے اس کی قبر میں آ جائیں گے، اور اس کو قیامت تک ڈستے رہیں گے، مزید آگ کے عذاب وغیرہ اور ہوں گے. پھر قیامت میں بھی ان کی تکلیفوں کا عالم یہ ہوگا کہ وہ تمنا کریں گے کہ کاش اس قیامت کی مصیبت سے چھڑا کر ہمیں جہنم میں جھونک دیا جائے. وہ سمجھیں گے قیامت کی تکلیف سے جہنم کی تکلیف آسان ہوگی، حالانکہ وہ اس سے بھی زیادہ خطرناک تکلیف. اور جب مسلمان جو ہوں گے، گناہگار مسلمان معاذ اللہ، جو بدقسمتی سے اگر چلے گئے جہنم میں اور پھر جب نکال لیے جائیں گے، تو ہر کافر کو الگ آگ کی پیٹی میں بند کر دیا جائے گا، اس کو تالا مار دیا جائے گا، پھر اس آگ کے صندوق کو دوسرے آگ کے صندوق میں رکھا جائے گا، اور دونوں صندوقوں کے درمیان بھی آگ روشن کر دی جائے گی اور لاک کر دیا جائے گا. اب گھبراہٹ، دہشت، آگ اور تنہائی. اب بتاؤ تمہاری بیماری میں یہ تکلیف ہے یا آگ کے اس صندوق میں تکلیف ہے؟ اور پھر ہمیشہ ہمیشہ حسرت والا ہے، حسرت کہ وہ اکیلے رہے. ہر ایک یہ سمجھے گا کہ میں اب جہنم میں اکیلا ہوں. آپ کو اگر ایک کمرے میں کوئی اکیلا بند کر دے تو آدمی سوچ نہیں سکتا کتنی تکلیف. چار پانچ آدمی اکٹھے بند ہو تو ان کو ڈارس ہوتی ہے، اکیلا وہ تنہائی بھی ایک تکلیف. تو کفر اتنی بڑی مصیبت ہے کہ جو اتنے بڑے عذاب میں مبتلا ہمیشہ ہمیشہ کے لیے کر دے گا. تو اب جتنی بھی پریشانیاں مسلمانوں کو آئی، وہ اس پر سوچے کہ میری پریشانیاں کچھ بھی نہیں ہیں، سب سے زیادہ پریشانی، آفت، مصیبت، بلا یہ تو کفر کی بلا ہے. تو ہمیشہ دنیاوی معاملات میں اپنے سے برتر لوگوں پر نظر نہ کریں کہ یہ بدنصیبی ہے، بلکہ چھوٹوں کو دیکھ کر اپنے آپ کو ڈھارس دیں. اور دین کے معاملے اپنے سے کم تر پر نظر کرنا یہ بھی بدنصیبی ہے. جیسے آج کل عام طور پر کہتے ہیں، خصوصاً شادی کے موقع پر لڑکوں کو تانا ملتا ہے، تم بولتے ہو کہ گانے بازی نہیں بجیں گے، دیکھو وہ بھی تو مولانا ہے، اس کے گھر میں بھی تو ڈنڈیا رات ہوا تھا، ڈھول بجاتی تھی اس کی بہن، دیکھ تو بولتا ہے کہ یہ حلال اور یہ حرام. یعنی جو دین میں کم ہے سود کا اگر کام کرتا ہے تو اس کی مثال دیں گے، جو رشوت کا کام کرتا ہے اس کی مثال دیں گے، جو مطلب نماز گھر پہ پڑھ لیتا ہے اس کی مثال دیں گے کہ تو گھر میں نماز پڑھتا تو جب دیکھو مسجد میں پڑھا تو بھاگ بھاگ کے جماعت کے لیے جاتا ہے اور وہ دکان کا کام مطلب چھوڑ کے چلا جاتا ہے. دیکھ اس کی مطلب یہ ہے کہ بیوی تو فیشن کرتی ہے اور تم مطلب دعوت اسلامی میں جا کر مجھے کہتے ہو کہ یوں پردہ کرو، یوں پردہ کرو، تو وہ بھی تو نیک لوگ ہیں، وہ تو مطلب یوں کرتے اور یوں کرتے اور یوں کرتے، تم یوں بولتے تو یوں بھی بیوی میاں سے جھگڑا کرتی ہوگی. دوسروں کی مثال جو دین میں کم ہے ان کی مثال دینا یہ بھی مطلب بدنصیبی ہے، بلکہ دین میں جو زیادہ ہے اس کی طرف نظر ہونی چاہیے کہ میں دین کے کام میں کمزور ہوں. اگر آپ مطلب فجر کی نماز جماعت سے پڑھتے ہیں تو اس کو کارنامہ مت سمجھے، بلکہ یہ غور کریں کہ بھائی اولا جو ہے وہ مجھ سے پہلی صف میں آتا ہے، تکبیر اولا سے نماز پڑھتا ہے. پانچوں ٹائم نمازیں پڑھتے ہیں تو تہجد والے پر رش کریں کہ یار میں پانچوں ٹائم ٹھیک ہے پڑھتا ہوں، لیکن وہ تو تہجد بھی پڑھتا ہے، وہ اشراق اور چاشت بھی پڑھتا ہے. یعنی دین میں جو بلند ہے اس کو دیکھیں. میں نے 5 لاکھ روپے فیضان مدینہ کو دیے تو بھائی ٹھیک ہے 5 لاکھ دیے، فلاں نے 12 لاکھ دیے تھے، آپ کو پتا ہے. میں آپ کو مثال دیتا ہوں، یعنی کہ جتنا بھی آدمی کرے دین کا اگر کچھ کرے تو اپنے سے برتر کو دیکھے کہ فلاں مجھ سے زیادہ ہے، کسی کو اپنے سے کم نہیں سمجھے، اور کیا پتا کہ کون ہم سے زیادہ مقبول ہے. اب بظاہر ٹھیک ہے کیا ہم مطلب یہ کہ نیکیوں میں زیادہ بڑے ہوئے ہوں، کوئی کم ہو، لیکن اس کو حقیر نہیں سمجھنا چاہیے. مثال کے طور پر ہم نمازی ہیں، اگلا بے نمازی ہے، تو ہمیں کوئی رائٹ نہیں ہے، کوئی اختیار نہیں ہے کہ ہم اس بے نمازی کو حقیر جانے اور کمتر جانے. کوئی بعید نہیں ہے، اس کی کوئی نیکی اللہ کی بارگاہ میں پسند آ چکی ہو، یہ بخشا گیا ہو، ہمیں پتا. اور کوئی بعید نہیں کہ ہماری کوئی ایسی بھول ہو چکی ہو جس سے اللہ تعالی ہم سے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ناراض ہو چکا. کوئی کسی کو پتا نہیں. اگر یہ پتا چلنا شروع ہو جائے ہم لوگوں کو تو پھر نظام درہم برہم ہو جائے. تو اس لیے ہمیشہ اللہ سے ڈرتا رہنا چاہیے آدمی کو، اور دین کے معاملے میں اپنے سے جو ترقی پر ہو اس پر نظر رکھ کر ہمیں اور ترقی کے منازل طے کرتے رہنا چاہیے. البتہ دنیا کے معاملے میں اپنے سے کمتر پر نظر کر کے شکر ادا کرے کہ یا اللہ تم نے بہت دیا ہے، فلاں بیچارہ تو اتنے سے بھی محروم. اللہ تعالی فرماتا ہے کہ میں نے اسے اپنا بنانا چاہا لیکن اس نے مجھے نہ چاہا، لہذا میں نے اسے نظر انداز کر دیا. خوش نصیبی کی 4 علامات، نیک بختی کی 4 علامات ہیں. اپنے گناہوں پر نظر رکھنا، ڈرتے رہنا. نمبر 2، گزشتہ نیکیوں کو بھول جانا. نمبر 3، دینی امور میں اپنے سے زیادہ دیندار کو اپنی نظر میں رکھنا کہ یہ مجھ سے زیادہ نیکیاں کرتا ہے. اور نمبر 4، دنیاوی معاملات میں اپنے سے کم تر دیکھنا. یہ خلاصہ میں کر چکا.
اللہ کے محبوب دانۂ غیوب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ سے اور چار مدنی پھول جن کا رنگ گزشتہ پھولوں سے مختلف ہے، انہیں بھی اپنے گلدستے میں جگہ دے دیجیے. نمبر ایک، فرمایا کہ چار چیزیں ماں ہیں، انہیں دوسری چار چیزوں کی ماں. نمبر ایک، دواؤں کی ماں، پسندیدہ عادتوں کی ماں، عبادتوں کی ماں اور آرزوؤں کی ماں. دواؤں کی ماں کم کھانا، اچھی عادتوں کی ماں کم بولنا، عبادت کی ماں گناہوں سے دور رہنا، اور آرزوؤں کی ماں ان کے حاصل نہ ہونے پر صبر کرنا اور ثابت قدم رہنا. خدا کی قسم اتنے پاکیزہ پھول ہیں، اتنا ان میں خوشبو اور مہک ہے کہ اگر ان کو اپنا لے تو بہت سارے مسائل ہو جاتے. تو کم کھانا یہ دواؤں کی ماں، پرہیزی کرنا. جتنا کم کھائے گا بندہ اتنا فائدے میں رہتا ہے، مالی طور پہ فائدے میں رہتا ہے، جسمانی طور پہ فائدے میں رہتا ہے، روحانی طور پہ فائدے میں رہتا ہے، اس کے بہت فائدے. مگر ہمارے یہاں تو الٹا ہی صاحب، حالانکہ بھوک کے بغیر کھانا، بھوک نہیں ہے پھر بھی کھانا، اس سے دل سخت ہو جاتا ہے. اور عام طور پہ لوگ بولتے ہیں ہم کو رونا نہیں آتا، عبادت میں دل نہیں لگتا، یہ نہیں ہوتا وہ نہیں ہوتا. دل سخت بغیر بھوک کے کھانے سے دل سخت ہوتا ہے، بغیر تعجب کے ہنسنے سے دل سخت ہوتا ہے، بغیر ضرورت کے گفتگو فضول بات سے بھی دل سخت ہوتا ہے. تو ظاہر نصیب بھوک کے تین حصے کر لیے جائیں، ایک حصہ کھانا، ایک حصہ پانی اور ایک حصہ ہوا. تو یہ دواؤں کی ماں ہے بھوک، پسندیدہ عادتوں کی ماں کم بولنا. واقعی یعنی کم گوئی جو ہے یہ بہت ہی پیارا عمل ہے، جو چپ رہا اس نے نجات پائی. خاموشی پر قائم رہنا 60 سال کی عبادت سے بھی بہتر ہے، اس طرح کی روایتیں اور بہت فوائد ہیں اس کے. عبادت کی ماں گناہوں سے دور رہنا. واقعی گناہوں کی بیماری کی وجہ سے بھی عبادت کی لذت نہیں آتی. اکثر بولتے ہیں لوگ کہ ہمارا نماز میں دل نہیں لگتا، ٹیبل تلاوت میں دل نہیں لگتا، بیان میں دل نہیں لگتا، دعوت اسلامی کام کرنے میں دل نہیں لگتا. دل ہوتا ہی نہیں ہے کہ ہم درس دیں، دل ہوتا ہی نہیں کہ ہم بیان کریں، دل نہیں لگتا، مدنی ماحول سے دور بھاگنے کو جی چاہتا ہے. تو وہ اپنے اوپر غور کرے کہ وہ کیا کیا گناہ کرتا ہے، تو اس کے سامنے اس کے گناہ ہوں گے. جب آدمی غور کرے گا تو گناہ سامنے ہوں گے. بے شک لوگ ہمیں نیک اور پارسا سمجھیں، لیکن ہم اپنے آپ کو سمجھتے ہیں کہ ہم کتنے پانی میں، گھر میں ہمارے کیا اخلاق ہیں، والدین کے ساتھ ہمارا کیا برتاؤ. یہ بھی تو گناہ ہے نا، خالی چوری کرنا یا شراب پینا یہی گناہ تھوڑی. ماں کے ساتھ بدتمیزی کرنا، نافرمانی کرنا، باپ کے ساتھ نافرمانی کرنا، بدتمیزی کرنا، بھائی بہنوں پر سختیاں بلا وجہ کرنا، شور شار گھر میں جو بد اخلاقیاں ہوتی ہیں، یہ بھی تو دل آزاریاں ہوتی ہیں، گناہ ہوتے ہیں. اس کے علاوہ بہت سارے گناہ ہیں جس کی طرف ہماری، جس کو ہم لوگ یعنی عام طور پہ گناہ سمجھتے نہیں. بد نگاہی ایسا گناہ ہے کہ جس کی طرف کسی کی توجہ نہیں. عورتوں کو بالکل فریلی دیکھتے لوگ، حالانکہ عورت پر پہلی نظر جو بے اختیار پڑی وہ معاف ہے. اب پہلی نظر پڑی اور اب یہ کہ پلک جھپکائے بغیر دیکھتا رہے، یہ پہلی نظر معاف ہے، تو شیطان کا دھوکا. تو عورت کو دیکھے بغیر آج کل میں سمجھتا ہوں کہ ہزاروں لاکھوں میں سے شاید کوئی بچتا ہو، کوئی غاروں میں ہو، کہیں چھپا ہوا ہو، باقی بہت مشکل ہے کوئی بچتا ہو عورت کو دیکھنے سے. یعنی پہلی نظر اگر بے اختیار پڑ بھی گئی تو فوراً نظر کو نیچی کر لے، ایسا شاید ہی کوئی ہوتا ہو، بہت مشکل ہے. اب تو بے تکلفانہ عورتوں سے بات چیت کرتے ہیں لوگ، سب رسم و رواج ان کے ساتھ، راو رسم ہوتی ہے، سب کچھ ہوتا ہے. اب یہ کہ حالات اتنے بدل گئے، باہر گھر سے نکلے عورت سے نظر بچانا یہ بہت مشکل، کیونکہ ہر جگہ عورتیں ہی عورتیں، انہیں پردے کا تصور جو ہے وہ ختم ہوتا جا رہا ہے. اب یہ کہ عورتوں سے پھر بھی بازاریں، مارکیٹیں، شاپنگ سینٹر سب پٹے پڑے، آدمی بچ نہیں سکتا. اس کے لیے میرا مشورہ ہے کہ انسان جو ہے قفل مدینہ لگا لے اپنی آنکھوں پر، یعنی کہ بازار میں جاتے ہوئے، روڈوں پہ گزرتے ہوئے نگاہیں نیچی رکھیں، یا ویسے ہی نگاہیں نیچی رکھنا یہ بھی اچھی بات ہے. اس سلسلے میں میں آپ کو دو ایک روایت عرض کرتا ہوں. نگاہ ابلیس کے تیروں میں سے ایک تیر ہے جس کو زہر کے پانی سے بجھایا گیا ہے. یہاں زہر کے پانی سے بجھانے سے مراد آگ بجھانا نہیں، بلکہ زہر کے پانی میں اس کو بھگویا گیا، تر کیا گیا، زہر آلود کیا گیا. تو نگاہ ابلیس کے تیروں میں سے ایک تیر ہے جس کو زہر کے پانی سے آلود کیا گیا ہے. بس جو کوئی خداوند کریم جل جلالہ کے ڈر سے اپنی نگاہ کو بچائے گا، اس کو ایسا ایمان نصیب ہوگا جس کی حلاوت اور مٹھاس وہ اپنے دل میں محسوس کرے گا. اور ویسے بھی میں تو آپ کو بتاتا رہتا ہوں کہ بیان جب بھی سنو تو نگاہیں نیچی رکھ کے سنو، درس سنو تو خصوصاً نگاہیں نیچی رکھ کے سنو، تو یاد بھی رہے گا اور آپ کی توجہ بھی رہے گی. ادھر ادھر دیکھو گے تو توجہ بٹتی رہے گی، اور ادھر ادھر دیکھنا سنت بھی نہیں. الا ضرورت سے. ایک اور ارشاد گرامی ہے میرے آقا میٹھے میٹھے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا، آنکھ کا زنا نظر ہے. تو اس لیے میرے بھائی بھائیو ہو سکے کہ جب مجمع میں بیٹھے ہو، اجتماع بیٹھے ہو، مجلس ہے یا گلیوں پر روڈ پر گزر رہے ہو، اب ڈرائیونگ نہیں کر رہے ہو، ڈرائیور اپنا عذر بیان کر دے گا وہ الگ بات ہے کہ ضرورت اس کو ہے کہ وہ روڈ کو دیکھے، ورنہ خود بھی حادثے کا شکار ہوگا، ساتھ اگر کوئی بیچارہ بیٹھا ہے تو وہ بھی حادثے کا شکار ہوگا. تو ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کریمہ بھی میں یہی سمجھاؤں جو میری سمجھ میں آیا کہ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی بھی بلا ضرورت کہیں نظر نہیں فرمائی. جب بھی نظر اٹھائی تو اس میں ہزارہ حکمتیں پوشیدہ اور مصلحتیں اور ضرورت اس کی. نہ فالتو لفظ کبھی مبارک منہ سے نکلا، نہ فالتو نظر کہیں اٹھی میرے آقا کی. ہر کام میرے آقا کا اللہ تعالیٰ کے حکم کے مطابق. تو شرم و حیا سے آپ کی نگاہیں جھکی رہتی، جس کو اعلی حضرت رضی اللہ تعالیٰ نے اپنے اشعار میں بھی بیان کیا. مثلاً دعا میں عرض کیا بارگاہ خداوندی میں، یا الہی رنگ لائیں جب میری بے باکیاں، بے باکیاں مانے دلیری، گناہوں پر دلیری. یہ اعلی حضرت کی انکساری ہے، گناہوں پر دلیری کرنا. جیسے ہم لوگ گناہوں پر بہت دلیر ہیں، گناہ کر کے ہمیں تھوڑی احساس ہوتا ہے کہ ہم نے کوئی گناہ کیا اور اب عذاب بھی ہوگا، پتہ ہی نہیں ہوتا، دل کھول کے گناہ کرتے ہیں. یا الہی رنگ لائیں جب میری بے باکیاں، ان کی نیچی نیچی نظروں کی حیا کا ساتھ ہو. یعنی شرم و حیا سے نگاہیں جھکی رہتی، اور جب نگاہیں اٹھتی تو بغیر حکمت کے نہ اٹھتی، اٹھتی تو عرش معلیٰ کو پہنچ جاتی، دعائے محفوظ کی عبارتیں پڑھ لیتی، عالم بالا کو دیکھ لیتی. تو ہمارے پاس تو وہ نگاہیں ہیں نہیں. بعض بزرگوں سے تو یہاں تک منقول ہے کہ کبھی ایک آدھ خطا ہو گئی تو شرم کے مارے کبھی آسمان کی طرف دیکھتے ہی نہیں تھے، کبھی نہیں دیکھتے. اتنا مطلب ان کے اندر خوف خدا ہوتا تھا. تو بہرحال میرے بھائی بھائیو، زبان پر قفل مدینہ لگانے کے ساتھ ساتھ اپنی آنکھوں پر بھی قفل مدینہ لگانے کی پریکٹس شروع کر دو. ہے مشکل ترین کام، میں سمجھتا ہوں بہت مشکل ہے، لیکن کبھی کبھی سنت سمجھ کر کے اب ضرورت نہیں ہے تو نگاہیں نیچی کرنا، نیچی کر کے میں چلوں کہ یہ سنت ہے. ہاں جب آپ سڑک عبور کر رہے ہیں تو بے شک دائیں بائیں دیکھ لیں کہ یہاں اس کی ضرورت ہے، اور ویسے ہی خامخا جاتے ہوئے ادھر دیکھنا، بورڈ پڑھنا تو فلم کے بورڈ پر بھی نظر پڑے گی، تو وہ عورت کھڑی ہے تو اس پر نظر پڑے گی، وہ بے حیا جا رہی ہے بے پردہ اپنے بال لہراتے ہوئے اس پر نظر پڑے گی. تو یہ عورتیں تو باز آنے سے نہیں بے پردگی سے، ہم ہی اپنی آنکھوں کو برقع ڈال لیں اور کیا. تو ہم اگر صبر کر کے آنکھیں نیچی رکھیں گے تو انشاءاللہ ہمیں بہت ثواب ملے گا، اور جو اپنی نگاہ کی حفاظت کرے گا اس کے دل میں ایسا ایمان اللہ تعالیٰ ڈال دے گا کہ مطلب اس کو اس کی دل میں بہت لذت ملے گی. جیسا بھی روایت آپ نے سن، تو آج سے کوشش کریں، اگر نہیں کی تو جتنا ہو سکے جب جب ممکن ہو مہربانی کر کے اپنی نگاہوں کو بھی نیچی رکھنے کی عادت ڈالیں. تو اس نیت سے بھی کہہ دیجئے انشاءاللہ اللہ تعالیٰ آپ کو اس انشاءاللہ کہے کا اجر بھی عطا فرمائے، اور از خود اس کی لاج رکھنے کی بھی کوشش کریں کہ ہم نے انشاءاللہ کہا ہے. تو دل سے کوشش بھی کریں، دوا بھی کریں، دعا تو کر دی، اللہ چاہے تو انشاءاللہ ہو جائے گا، کہ ہماری عادت بھی پڑے گی انشاءاللہ، اس سے بہت فائدہ ہوگا انشاءاللہ الرحمن. تو عبادت کی جان جو ہے وہ گناہوں سے دوری ہے. اور چوتھا مدنی پھول، آرزوؤں کی جان ان کے حاصل نہ ہونے پر صبر و ثابت قدمی ہے. تو جب کوئی آرزو ہماری پوری نہیں ہوئی تو اس پر صبر کریں، یعنی بچہ نہ بن جائے یوں سمجھ لیجیے، کہ اپنی طرف سے کروں کہ بچے کی جب آرزو پوری نہیں ہوتی تو وہ دوڑی پہ آ جاتا ہے، یہ چاہیے تو چاہیے، اگر بچہ ضدی ہے تو آپ کو گھٹنے ٹیکنے پڑیں گے اپنے لال کی فرمائش کو پوری کرنے کے لیے. تو آرزو اگر پوری نہ ہو تو آرزو کی ماں یہ ہے، آرزو کی اصل جڑ بنیاد جان یہ ہے کہ صبر کرے. تو آرزو پوری نہ ہونے پر صبر کرنے پر بھی انشاءاللہ اس کو اجر ملے گا، اور جتنی آرزو بڑی ہوگی اتنا ہی صبر کرنے پر اجر بھی زیادہ ملے گا، اور ثابت قدم بھی رہے. مدینے کی آرزو کس کو نہیں ہے، سب کو ہے الحمدللہ، ہے عموماً سبھی کو مدینے کی آرزو ہوتی ہے. تو اب پیسے نہیں ہیں تو صبر کرے، نہ کہ لوگوں سے سوال کرے. بعض لوگ حج کے لیے سوال کرتے ہیں، عمرے کے لیے سوال کرتے ہیں، یہ جائز نہیں، گناہ. نہ اس کو دینا جائز ساحل کو اس کے کہ میں مدینے جاؤں گا، نہیں. صبر. جب بلایا آقا نے خود ہی انتظام ہو گئے، کہاں کا منصب کہاں کی دولت، قسم خدا کی یہ ہے حقیقت، جنہیں بلایا ہے مصطفیٰ نے وہی مدینے کو جا رہے. صبر. تو بہرحال یہ آرزوؤں کی ماں صبر ہے. کہا جاتا ہے کہ بنی اسرائیل میں سے کسی نبی پر وحی نازل ہوئی، اے میرے نبی فضول اور بے فائدہ باتوں سے میری خاطر تمہارا خاموش رہنا روزے کے قائم مقام ہے. فضول باتوں سے اللہ کے لیے بچا رہنا. اس نبی کو وہی آئی کہ میرے لیے میری خاطر میری خوشنودی کے لیے فضول باتوں سے بچا رہنا تمہارے لیے روزے کا قائم مقام ہے. میں روزہ ہو گیا اور اپنے اعضائے بدن کو میری وجہ سے حرام کاموں سے بچائے رکھنا گویا نماز پڑھنا ہے. یا بھی وہ وحی کے چار مدنی پھول ہیں. میری خاطر اعضائے بدن کو حرام کاموں سے بچائے رکھنا گویا نماز پڑھنا ہے, یعنی نماز کے قائم مقام ہے. اور مخلوق سے بے پرواہ ہو کر بے نیاز ہو کر میرے حکم کی تعمیل کرنا, یعنی میرے حکم کی تعمیل کے باعث مخلوق سے بے نیاز ہو کر رہنا یہ صدقہ دینے کے برابر ہے. اور میرے حکم کے مطابق مسلمان کو ایذا دینے سے باز رہنا یہ گویا جہاد کے قائم مقام ہے. تو دیکھیے یہ اعمال جو ہیں یہ کتنے مطلب پیارے ہیں, کتنا بڑا ان میں اللہ تعالیٰ نے ثواب رکھا ہے اور ان کے بڑے فوائد اور ان کے بڑے ثمرات ہیں. تو اللہ تعالیٰ ان رنگ برنگے مدنی پھولوں کو ہمیں اپنے دل کے گلدستوں پر سجائے رکھنے کی توفیق عطا فرمائے.